ولا يحسن عمال أعد ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يدرك البعد الهمم ولا يناله صفة الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقولهم الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغافلون امام زمانہ سے توسل کرتے ہوئے انشاءاللہ دعا سلامتی امام زمانہ سے مل کے پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين سلام فضان محترم نظام ولایت کے تقاضوں کے عنوان سے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور تقریباً کافی حد تک تنقیدی گفتگو رہی اور کیا تھا کہ خداوند عالم انسانیت کو کمال عطا کرنے کے لیے انسانیت کو نجات عطا کرنے کے لیے انسانیت کو غرض خلقت تک پہنچانے کے لیے نظام ولایت دے رہا ہے یہ نظام ولایت انسانیت کو کمال اور اس کی غرض خلقت تک پہنچانے کے لیے ہے جس مقصد کے لیے انسان خلق ہوا ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے ہے اگر دیکھو ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت ہوتی ہے ارائے طریق کیا ہوتا ہے یہ راستہ دکھلا دینا دو قسم کے ہادی ہوتے ہیں ایک قسم کے ہادی کی ذمہ داری ہوتی ہے ارائے طریق راستے کا دکھلا دینا دوسرا جو ہادی ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ عباس قوم میں آپ داخل ہوئے، آپ اجنبی ہیں، آپ کو کسی مومن کا زیدی صاحب کا گھر پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ آئے جناب کسی مومن کے پاس، کہا کہ زیدی صاحب کا گھر کہاں ہے، یہ ان کا حلیہ، کہا آپ کو نہیں معلوم، کہاں نہیں معلوم، اچھا دیکھو یہاں سے یوں جانا، اس گلی سے یوں موڑنا، اور تیسرا یا چوتھا مکان ہوگا، دور سے اس نے دکھا دیا، اس کو کہتے ہیں ارائے طریق، ٹھیک ہے، دور سے اس نے دکھلا دیا۔ لیکن اب آپ دوبارہ سے جب عباس قوم میں داخل ہوئے اور آپ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی مجھے زیدی صاحب کے گھر کا رستہ تو بتلا دو، اب اگر وہ آپ کے ہاتھ، آپ کا ہاتھ پکڑ کے زیدی صاحب کے دروازے تک پہنچا دے، اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، گھر تک پہنچانے والا ایصال الی المطلوب۔ اور اسے تو یاد رکھیے گا کہ ہادیوں میں سے جو انبیاء ہیں، خدا بند عالم نے عمومی طور پر انبیاء کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ ارائے طریق ہے، یعنی صرف راستے کو دکھلا دینا، بتا دو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، عقائد بتا دو، افکار بتا دو، بتلا دو، دکھلا دو۔ لیکن انبیاء میں سے کچھ اولی العزم انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء میں سے کچھ امام ہوتے ہیں، وہ جو امام ہوتے ہیں انہیں کی ذمہ داری خداوند عالم نے ایصال الی المطلوب کی لگائی ہے۔ یعنی دیکھو اب تم نبی نہیں ہو، نبی کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے، اگلا مرحلہ کیا ہے، آخری اسٹیج کیا ہے نبوت کی، آخری اسٹیج امامت ہے اعظم گرامی، امامت اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ بس جب اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچ گئے تو اب دور سے رستہ نہیں دکھلانا بلکہ انگلی پکڑ کے گھر تک چھوڑ کے آنا۔ وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم کو جب امتحانوں سے گزارا گیا، بڑے بڑے امتحان دے لیے، جوان لڑکپن گزار لیا، جوانی گزار لی، گزرتے گزرتے امتحان پاس کرتے کرتے جب بڑھاپے کے مرحلے میں قدم رکھا، وہاں خداوند عالم نے کہا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، تمہیں بلت دے دی گئی، تمہیں نبوت دے دی گئی، تمہیں سب کچھ دے دیا، لیکن بڑھاپے میں اب تمہارا درجہ اس مقام پر ہے کہ تمہیں امامت ملے گی۔ ابراہیم خلیل بننے کے بعد، نبی بننے کے بعد پھر امام بنے، بس امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اذان گرامی، امام کی ذمہ داری ایصال الی المطلوب ہوتی ہے اذان گرامی، ایصال الی المطلوب یعنی گھر تک پہنچانا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے قلوب کے اوپر زمانے کے امام کا تصرف ہے، زمانے کے امام کا تصرف ہے، کیوں نہ ہو، وہ قلب عالم امکان ہے، وہ واسطہ فیض الہی ہے۔ ہماری عمریں جو بڑھ رہی ہیں، ہمارا بدن جو نمو کر رہا ہے، یہ درخت، یہ چرند پرند، یہ زمین اور اس کی گردش، یہ کہکشائیں اور ان کی گردشیں، یہ سب کچھ زمانے کے امام کے وسیلے سے ہے، جانے واسطے فیض ہے، فیض کائنات میں جتنا فیض پہنچ رہا ہے زمانے کے امام کی بدولت ہے۔ لہذا ولی کی حیثیت کائنات میں خدا بند عالم نے چکی میں کیل کی حیثیت رکھی ہے، عرض کیا تھا کہ مولانا نے نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ لہذا عزیزوں اب عرض کیا تھا کہ یہ جو ولی ہے، قرآن مجید نے چار انداز سے ولایتوں کو بھیج دیا، کہا کہ دیکھو چار ولایتیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں، بنیادی طور پر دو ہیں اور ان دو کی دو فرق، اور عرض کیا تھا کہ ایک ولایت خداوند عالم کی، دوسری ولایت شیطان کی، تیسری ولایت مومنین و مومنات کی، چوتھی ولایت کس کی تھی؟ دشمنان خدا کی، یہود و نصارا. اس کا مطلب ہے آپ مجلس میں میرے ساتھ نہیں ہیں. عزیزو انشاءاللہ یہ جو مجلس ہم پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں کہ میں اوپر بیٹھا ہوں اور آپ کے لیے نعوذ باللہ کوئی ایسی باعث نہیں بنتا کہ آپ نیچے بیٹھے ہیں تو آپ کا کوئی درجہ مجھ سے کم نہیں. یقیناً آپ لوگوں کا درجہ بلند ہے، اور اگر میں خلوص سے گفتگو کروں تو شاید کچھ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن ہم، میں بولوں آپ سنیں، اور ہم دونوں یہاں پر آئے ہیں تاکہ استفادہ کریں عزاداری سید الشہداء سے، توشہ آخرت لے کر جائیں، اپنی فکروں کو عمیق کر کے جائیں. میں جب بولتا ہوں تو میں خود استفادہ کر رہا ہوتا ہوں، میں اپنے نفس کو تبلیغ کر رہا ہوں. قبل اس کے کو آپ کو تبلیغ کروں، قبل اس کے کہ آپ کو مطالب بیان کروں، اپنے نفس کے اوپر ان مطالب کو پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ احمد اقبال سیکھ لو، سیکھ لو حسین ابن علی تمہیں کیا سکھانا چاہتا ہے. لہذا مجلس عظام ہے، انشاءاللہ ہم نے آ کر سیکھنا ہے، اپنی فکر اور منطق کو اور اوپر لے کر جانا ہے. ایک یونیورسٹی ہے، ایک دانشگاہ ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے کہ جہاں سے ہم سب سیکھ کر واپس جاتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. بس عزیزو، جب کہا کہ چار قسم کی ولایتیں موجود ہیں اور انسان بالآخر کسی نہ کسی کی ولایت کے تابع ہے، یا الہی ولایت کے تابع ہے، یا شیطانی ولایت کے تابع ہے، یا مومن و مومنات کی ولایت کے ساتھ ہے، یا دشمنان خدا کی ولایت کے ساتھ ہے. اب جب اس مرحلے پر بحث پہنچی تو ابھی تو یہاں پر عرض کروں گا، تقاضائے ولایت، نظام ولایت یہ ہے کہ دیکھو ولایت کے نظام کو معرفت اور شناخت اور بصیرت کے ساتھ قبول کرنا. بصیرت کے ساتھ، اگر بصیرت کے ساتھ ولایت سے تمسک نہ کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. بصیرت، معرفت، شناخت عزیزو بہت ضروری ہے. دین کی پہلی سیڑھی معرفت ہے، جانے کے بصیرت ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ توحید کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اول الدین معرفت. دین میں پہلی سیڑھی ہی معرفت خدا. اگر معرفت خدا نہیں ہے، تم لاکھ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، کلمے پڑھو، تم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے. اسلام چاہیے معرفت خدا حاصل کرو. معرفت شناخت بہت بڑی چیز ہے. لہذا ولایت بہت سی موجود ہیں، ان ولایتوں میں سے ایک ولایت کا انتخاب کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بصیرت چاہیے. بصیرت تاریخ میں آپ نے دیکھا نا، مختلف لوگوں کی ولایتیں موجود رہیں، رسول کے دور میں بھی، رسول کے بعد بھی. کسی نے رسول سے تمسک کیا، کسی نے بتوں سے تمسک کیا، کسی نے رسول کے بعد علی سے تمسک کیا، اور کسی نے کسی سے تمسک کیا. کفورا، ہم نے تمہیں حق کی ہدایت کر دی، نیکی کے راستے کی ہدایت کر دی، چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو. اللہ کی ولایت کو قبول کرو یا شیطان کی ولایت کو قبول کرو، جس کی ولایت کو قبول کرو تمہارے اختیار میں. اور یہ جو اختیار انسان کے ہاتھ میں آتا ہے، جو بہترین انتخاب کرتا ہے انسان اپنے اختیار سے، وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ معرفت سے. جانے گا پہچان، شناخت، بصیرت. بصیرت بہت بڑی چیز ہے. جانے گا شیعہ علی ابن ابی طالب کو بے بصیرت نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی دنیا کے حالات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے، پاکستان کے حالات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے، مجھے حق و باطل میں تمیز نہیں ہو رہی، سمجھ جاؤ کہ ابھی تمہاری تشیع ناقص ہے. کوفے والوں سے کیا شکایت کرتے ہو؟
کرتے ہو. کوفے والوں کا تو قصور یہ تھا بتانے سادہ لوگ تھے, حق و باطل سمجھ میں نہیں آ رہا, حسین ابن علی کے ساتھ ہے یا یزید ابن معاویہ کے ساتھ ہے, امیر شام کے ساتھ ہے یا علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے, ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی, ادھر بھی حاجی ادھر بھی حاجی, ادھر بھی ماتھے کے اوپر سجدے کے نشانات ادھر بھی سجدے کے نشانات, ادھر بھی روزہ دار ادھر بھی روزہ دار, ادھر بھی ہاتھ لگانے قرآن ادھر بھی ہاتھ لگانے قرآن, ادھر بھی صحابی رسول علی المؤمنی ادھر بھی صحابی رسول. کیوں متہم کرتے ہو تم اتنا ممبروں سے باتیں کرتے ہو کہ حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ بیچارے پریشان تھے, نادان تھے, بے بصیرت تھے, ان کا کیا قصور؟ سادہ لوگ ان کا کیا قصور؟ کیوں ہم برا کہتے ہیں؟ خود سادہ نہ ہونا ایک بیماری ہے جانے کا, نفس ہے انسان کی انسانیت کے اندر, اگر وہ بدھیوں کو سلجھا نہ پائے. آئمہ اطہار علیہ السلام کے ماننے والے, ان کی تو خصوصیت یہ ہے کہ وہ حق و باطل کو تمیز دینے والے. من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا, کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے خدا حق و باطل میں تمیز کرنے والا اس کو بنا دیتا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو, خدا تمہارے لیے حق و باطل کو جدا کر دے گا, دنیا نہیں کر پائے گی لیکن یہ شخص کر لے گا. زنگرام کیوں مالک اشتر علی کے لیے ہزار بار جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ زمانہ ہل گیا, علی کو چھوڑ دیا, کہا قرآن نیزوں پر, کہا قرآن سے تو جنگ نہیں ہو سکتی, علی جنگ روک دو. کہا تم تو میرے سپاہی ہو, تم جانتے ہو میرا مقام کیا ہے, تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں, تم جانتے ہو کہ میں قرآن ناطق ہوں. کہا علی مجھے ہمیں کچھ نہیں معلوم, ہم قرآن سے جنگ نہیں لڑ سکتے, یہ کاغذ ہے, یہ تمہارے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں, یہ قرآن تمہارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, قرآن کو قرآنی تعلیمات کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ہیں نا ایسے لوگ, تاریخ میں بھی گزرے آج بھی موجود ہیں, قرآن چھاپ کر قرآنی تعلیمات کو قتل کرتے ہیں. ایک پروٹیکشن کے لیے ہم بھائی قرآن چھاپنے کا ہم نے کارخانہ لگایا ہوا ہے, پرنٹنگ پریس میں ہمارے قرآن چھپتا ہے, اب نام لکھا جا رہا ہے بڑے صاحب کا کہ بھائی انہوں نے قرآن چھپوا ہے, لاکھوں قرآن چھپوا دی, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا قاتل قرآن کا وہی ہے, قرآن تعلیمات کا قاتل وہی, پہلے بھی ہوا ہے آج بھی ہو رہا ہے. سادہ لو نہیں ہونا چاہیے انسان کو, سادہ لو ہو گے تو پھر جنگ صفین میں کھڑے ہو گے کہ علی کا ساتھ دوں یا فلاں کا ساتھ دوں, آیا قرآن ناطق کا ساتھ دوں یا قرآن صامت کا ساتھ دوں, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے کہاں حق ہے کہاں باطل ہے. لہذا دیکھو وہیں پر صفین کے اندر بہت سے لوگوں نے آ کر سوال کیا مولا سے, مولا کیا کریں پریشان ہے, ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن, ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز. عزیز سادہ لوگ, ایک نقص ہے انسان کی انسانیت کے اندر, بصیرت کی ضرورت ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ, جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اسے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو, وہ جاہلیت کی موت مرا, قبل از اسلام کی موت مرا, قبل از بعثت کی موت مرا, جب رسول مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے, اگر زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو. اسی کو آج عزداری سید الشہداء نے الحمدللہ ہمیں یہ معرفت نصیب فرمائی. وہ انگشمار شیعہ ابو ذر مقداد سلمان اور بیسم جیسے قمبر جیسے اور جیسے چند لوگ آج الحمدللہ خدا مند عالم نے اسی عزداری سید الشہداء کی بدولت پورے پوری دنیا کے اندر شیعت کو پھیلا دیا. لیکن عزیزوں یہ ممبر حسینی
معرفت کے بڑھانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، معرفت کے کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ ممبر معرفت اور بصیرت کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، معرفت اور بصیرت کے کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. یہی قرآن کتاب ہدایت ہے، اسی سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا جاتا ہے، غلط غلط تعبیر کر کے آیات کی. قرآن کتاب ہدایت، لیکن اسی سے گمراہ کیا جا رہا ہے، حق سے دور کیا جا رہا ہے، باطل کی آمیزش کی جا رہی ہے، غلط تفسیر کی جا رہی ہے. اسی منبر سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بولنے کا فن آ گیا، کانفیڈنس آ گیا، تو بھائی جو چاہے بولو. بعض لوگوں کو مرض ہوتا ہے بولنے کا، بعض لوگوں کے اندر مفاد ہوتا ہے بولنے کا. مختلف قسم کے مریض ہیں معاشرے کے اندر، مختلف قسم کے مریض ہیں. ایک مریض ہے جو مفاد پرست ہوتا ہے، ایک مریض ہے جس کو مرض ہے بولنے کا، شوق ہے ممبر پہ آنے کا، اور ایک مریض ہے کہ جو منافق ہے، ایجنٹ ہے، دشمن ہے. ہمیں ہوشیار ہے، تاریخ میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا مجھے بتائیے. اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں عزیزوں، ہمیں ہوشیار رہنا. میں اگر بول رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں، آپ اگر سن رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ کہہ دیجیے مولانا صاحب نے بول دیا، ہماری کیا ذمہ داری؟ نہیں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. میں اگر مطالعہ کر کے ممبر کے اوپر نہ بیٹھوں تو میں ذمہ دار ہوں کہ اتنے لوگوں کا تم نے ٹائم ضائع کیا. اگر میں ایسی بات کروں کہ جس سے خدا نخواستہ ہمارا ایک نوجوان گمراہ ہو جائے، میں ذمہ دار ہوں قیامت کے دن. ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ کا میں ذمہ دار ہوں. اس لیے دعا کرتا ہوں خدا مند عالم سے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے خدا یا زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالنا کہ قیامت کے دن اس سے، اس جملے کے ذریعے سے میری گرفت ہو سکے. میری ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری سے بات کروں. ہاں غیر معصوم ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتی. اگر کبھی غلطی کروں آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں، میں معذرت بھی کر لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ذمہ دار ہوں، ذمہ داری محسوس کرتا ہوں. آنے والا مجلس حسین میں ذمہ دار ہے کہ عزاداری سید الشہداء اگر اپنی صحیح نہج پہ نہ چلے، چلانے والا غلط سمت میں لے کر جائے، چلانے والا ممبر سے مومنین کو متحد کرنے کے بجائے بکھیرنے لگے، اختلاف پیدا کرنے لگے، کجرویاں پیدا کرنے لگے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کیا آپ اٹھیں، بولیں، بات کریں. بھائی کیا کر رہے ہو، کیا ضرور کر رہے ہو، اپنے ساتھ بھی، ملت کے ساتھ بھی، ممبر کے ساتھ بھی، مجلس کے ساتھ بھی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہوگی ازاں نگرانی تو پھر ممبر پہ بہت سے لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے. ابھی دوسرے شہروں میں جائیں، الحمدللہ کراچی میں صورتحال بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. آپ جیسے باشعور اور بامعرفت اور الحمدللہ دیندار مومنین کی وجہ سے، بیدار مومنین کی وجہ سے دوسرے شہروں میں جائیں نا، آپ کو اندازہ ہو کہ کیا مشکلات ہیں. سب مشکلات، جاہل طبقہ، فلمی دنیا کے لوگ، گلوکاری دنیا کے لوگ، ساز و آواز والے لوگ آج ذکر حسین علیہ السلام میں مشغول ہیں. پھر تم ذکر حسین کرو تو کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. اب وہ لوگ عقائد بھی بیان کریں گے، شیعہ عقائد کیا ہے، اب وہ شریعت بھی بیان کریں گے کہ امام صادق کی شریعت کیا ہے. ریٹائرڈ فوجی ہو، فلمی دنیا سے آئے، مفسر قرآن بھی بن گئے، فلاں بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، مجتہدین کی مخالفت کرو گے خود فتوے صادر کرو گے، تقلید کی مخالفت کرو گے اور کہو گے میری تقلید کرو. تقلید کی مخالفت ہو رہی ہے، مجتہدین کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اپنی بات ثابت کر کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے میری تقلید کرو، میری بات مانو. کسی کی بات ماننا ہے تقلید کرنا. ہم بھی زور سے ہاتھ مار کے جو بھی شخص ممبر پہ جو بول رہے آپ نے سبحان اللہ نعرہ حیدری آ رہا، دیکھو تو صحیح اس نے پڑھا کیا، بولا کیا، سنو تو صحیح. الحمدللہ آپ باشعور ہے، لیکن عزیزوں یہ المیہ، بصیرت، معرفت، شناخت، یہ شیعت کا اور شیعہ فرد کا، شیعہ مومن کا پورا امتیاز ہے. علی والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر بصیرت و معرفت ہوتی ہے. زانی گرامی بصیرت و معرفت نہ ہو ایسا شخص صحیح معنوں میں شیعہ نہیں ہو سکتا. شیعہ ہے لیکن بہت نچلے درجے کا ہے. لہذا زانی گرامی اول الدین معرفت ہو. نظام ولایت کا پہلا تقاضا معرفت و بصیرت و شناخت ہے. زانی گرامی اللہ کی پہچان, نبی کی پہچان, ولی کی پہچان, دین کی پہچان, قرآن کی پہچان, اصول دین اور فروع دین کی پہچان. فخر نانی دادی نے اماں نے سکھا دیا بھائی اصول دین کتنے ہوتے ہیں؟ پانچ. ٹھیک ہے, توحید عدل نبوت امامت معاد, فروع دین دس, اور جناب گن کے دکھا دیں نماز روزہ حج زکات سے. اس کے بعد آگے بھی پڑھے یا نہیں پڑھے بس وہی تک ہے. امام 12, معصوم 14, اس کے بعد کیا ہوا؟ وہیں تک. مومن وہ تو والدہ جو پڑھاتی ان کا احسان ہے, ان کا احسان ہے الحمدللہ کہ جو پہلا درس دیا ہماری ماؤں نے, ہماری نانی اور دادیوں نے, ہمارے بزرگوں نے, احسان ہے ان کا کہ معرفت کی پہلی سیڑھی تک تمہیں پہنچا دیا. اب اگلی سیڑھیوں کو تم نے خود طے کرنا ہے. اب چاہے نہیں کہ نانی آ کے دادی آ کے تمہیں ساری زندگی پڑھاتے رہیں تو ایسے تو نہیں ہوتا. خود محنت کرنی پڑتی ہے, خود زحمت کرنی پڑتی ہے, خود مطالعہ کرنا پڑتا ہے, اہل علم کی محفلوں میں بیٹھنا پڑتا ہے, مباحثہ کرنا پڑتا ہے, مطالعہ کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, جستجو کرنی پڑتی ہے. بجائے اس کے کہ کیبل کھولو اور جناب ٹی وی صبح سے شام تک ٹی وی ٹی وی ٹی وی بھائی ٹی وی میں تھک ہار کے انسان آیا, اب اس کا کام کیا ہے؟ پڑھ کر ٹی وی دیکھنا. تھک ہار کے آئے ہو کتاب ہاتھ میں لو, کتاب پڑھو. تھک ہار کے آئے ہو اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے معرفت میں انسان کی اضافہ ہو سکتا ہے. سیڈیز موجود ہیں, آڈیو موجود ہے, ویڈیو موجود ہے, جانے کیا کیا موجود ہے جس سے انسان اپنی بصیرت و معرفت میں اضافہ کر سکتا ہے. لیکن کیبل دیکھ دیکھ کے جو تھوڑی بہت معرفت ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے انسان کی. ایسا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ اور ریٹائرمنٹ کی زندگی ہم سمجھتے ہیں بس ٹی وی کے سامنے گزار دیں. ریٹائرمنٹ یعنی ٹی وی جو ہے وہ بیوی بن گیا بھائی, اس کے علاوہ اب گزارا ہی نہیں ہوگا. ریٹائرڈ آدمی یعنی ٹی وی دیکھ رہا صبح سے شام تک, کر رہی ہو تحلیل پتہ نہیں کیا 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 کیا. عزیز معرفت بڑھانے کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, زحمت کرنی پڑتی ہے. لہذا بزرگان معرفت کی تاکید کی گئی, من زار امتی, کہ جو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا من زار امتی بقوم عارفاً بحقها وجبت له الجنہ, کہ جو میرے پھوپھی کی زیارت کرے قم میں معرفت کے ساتھ اس کے اوپر جنت واجب ہے. لیکن شرط کیا لگا ہے؟ معرفت کے ساتھ. معرفت شرط ہے. امام رضا کی زیارت کی اٹھا کے دیکھیے, اس میں بھی معرفت کا ذکر ہے کہ جو آپ کو پہچانے, جو معرفت کے ساتھ آئے کہ آپ مفترض الطاعۃ ہیں, آپ امام ہیں, آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور جب میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ سلام کا جواب دیتے ہیں. معرفت زن گرامی معرفت کیا فرق تھا سلمان و مقداد و ابو ذر اور دیگر صحابیوں میں؟ کیا فرق تھا زن گرامی؟ کیا فرق تھا مالک اشتر میں اور دوسروں میں؟ معرفت کا فرق تھا. دیگران میں کیا فرق تھا حضرت حر کا توبہ کرنے سے پہلے اور توبہ کرنے کے بعد؟ معرفت کا فرق تھا جانے گران میں. لیکن اس کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے, زحمت کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, مطالعہ کرنا پڑتا ہے, علم سے لو لگانی پڑتی ہے, اس کے بغیر نہیں آتی. یہ تھوڑی بہت معرفت تھی دے دی گئی تمہیں, اب تم نے خود گرو کرنا ہے, خود محنت کرنی ہے, خود زحمت کرنی ہے. ابتدائی تعلیم تمہیں دے دی گئی. لہذا
امام زمانہ کی غیبت میں آخری زمانے کے لیے ایک دعا ہے اور اس دعا کی بڑی تاکید کی گئی ہے جانے کہ جب زمانہ جب آخری زمانہ آئے تو بڑا مشکل زمانہ ہوگا، لوگ صبح مومن ہوں گے شام کو کافر ہوں گے، پھر مومن ہو جائیں گے پھر کافر ہو جائیں گے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہمارے سامنے؟ لہذا غیبت امام زمانہ میں پائے سبات میں زیادہ لفظش آئے گی، چونکہ امام سامنے نہیں ہے نا، پردہ غیب میں ہے، پردہ غیب میں ہے تو ایمان ڈگمگا جاتا ہے انسان، بھائی امام جب سامنے تھے تب بھی ڈگمگا رہے تھے تو جب غائب ہو تو زیادہ ڈگمگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آئمہ سے وارد ایک دعا ہے کہ دیکھو اس دعا کو ضرور پڑھا کرو روزانہ، وہ کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک بارہ، مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، فعندک علم تعرفنی نفسک لم عارف نبی، بارہ اگر تو نے اپنی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر پاؤں گا، مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما، کہ اگر تُو نے اپنے رسول کی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں تیری حجت خدا ولی خدا زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر پاؤں گا، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، بارے لہا مجھے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما، کہ اگر تم نے زمانے کے امام کی معرفت مجھے نصیب نہ فرمائی تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، دین میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، معرفت بے معرفتی کا نتیجہ دیکھا کہ اگر انسان بے معرفت ہو جائے تو دین اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے جانے کے ہاتھ، لہٰذا یہ دعا مستحب ہے کہ غیبت کے زمانے میں اس آخر زمانے میں کثرت کے ساتھ مومن تلاوت کرے تاکہ زمانے کے امام کی معرفت نصیب ہو، اور معرفت کا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے؟ وہ یہاں سے ولایت کا سلسلہ چلتا ہے، یعنی خدا سرچشمہ ہے معرفت کا، وہاں سے نبی کی ولایت حاصل ہوگی، خدا سے نبی کی معرفت حاصل ہوگی، نبی کی معرفت سے حجت خدا کی معرفت حاصل ہوگی، اب کوئی ڈائریکٹ جانے کی کوشش نہ کرے، کوئی کہے نہیں کہ اللہ بھی قبول نہیں نبی بھی قبول نہیں، ولی خدا قبول ہے، حجت خدا قبول ہے، امیر المومنین قبول ہے، تو بھائی درمیان سے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی، تم ہرگز علی کی معرفت حاصل نہ کر پاؤ گے جب تک خدا کی وحدت کا وحدانیت کا اقرار نہ کرو، جب تک رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرو، جب کبھی امام وقت کو رسول سے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، خدا سے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، خدا کی سطح پر لانے کی کوشش نہ کرنا، بے معرفت ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، ضللت عن دینی، جو شخص زمانے کے امام کی معرفت تک نہ پہنچا وہ گمراہ ہو گیا اپنے دین کے اندر، یہ معرفت بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، علی کہتے ہیں کہ جاؤ جنگ کرو، کہا مولا نو کے نظر پر قرآن ہے ہم جنگ نہیں کر سکتے، اگر جنگ نہ بن کی کون ہے؟ مولا کے سپاہی، جنگ نہ بن کی علی ابھی آپ کا سر قلم کر دیں، کوئی جو بھی جان نچھاور کر رہے تھے علی کے اوپر، اب علی کے سر کے اوپر تلوار لیے کھڑے ہیں، کہا مالک اشتر کو بلا لو علی ورنہ ابھی تمہارا سر قلم کرتے، مالک اشتر کہاں تھے؟ ایک قدم کے فاصلے پر امیر شام کا سر قلم کرنے والے تھے، ایک قدم کے فاصلے پر، جنگ صفین کی بات کر رہا ہوں آپ سے، بس پیچھے سے قاصد آیا، مالک اشتر کو کہا مالک اشتر پلٹا، مولا نے بلایا ہے، اگر تو نہیں پلٹا تو بس یاد رکھنا علی کو زندہ نہ پائے گا، مالک ایک لمحے کے لیے بھی چوکے نہیں، قاصد کا پیغام، علی کا پیغام لے کر آیا قاصد، مالک اشتر نے یہ نہیں سوچا کہ میں اب سر قلم کر دوں گا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے مولا، کیوں؟ اس لیے کہ معرفت رکھتے ہیں علی کی،
بصیرت ہے ان کے اندر، جانتے ہیں کہ ظاہری فتح میں فتح نہیں، علی کی رضا میں فتح ہے۔ عزیزوں یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت۔ کبھی یہ نہ کہو کہ میں تو خدا کی راہ میں نکل رہا ہوں، بس مجھے جیت کر ہی آنا ہے، کامیاب ہو کر آنا ہے۔ تمہارا یہ قدم اٹھانا خدا کی راہ میں کامیابی ہے، یہ جو قدم اٹھایا تم نے خدا کی راہ میں یہ تمہاری کامیابی ہے، ظاہری فتح کوئی کامیابی نہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں ایک نقطہ، اس زمانے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ مالک اشتر ایک مثال دی، ایک اور مالک اشتر ہے اس زمانے کا، اسی مالک اشتر کا نوکر ہے جس کا نام ہے حسن نصراللہ۔ کیا نام ہے؟ حسن نصراللہ۔ حسن نصراللہ نے ایک دفعہ قوم میں ہم تھے جب ان کے بیٹے ہادی نصراللہ کی شہادت ہوئی، 18 سال کا نوجوان شادی شدہ تھا، اس کی شہادت ہوئی کہاں پر؟ فرنٹ لائن کے اوپر، بالکل فرنٹ مورچے کے اوپر۔ ہمارے بڑے لیڈروں کے بچے کہاں ہوتے ہیں؟ امریکہ لندن میں ہوتے ہیں، لیکن حسن نصر اللہ کا بچہ کہاں تھا؟ محاذ جنگ کے اگلے مورچے، خطرناک ترین مورچہ تھا جانے گرامی، خطرناک ترین مورچہ، کہ اگر وہاں کوئی شخص شہید ہو جائے تو اس کی لاش کی واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، حاجی نصر اللہ 18 سال کا نوجوان تازہ شادی شدہ، وہ شہید ہوتا ہے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ، اور اسرائیل ان کی باڈی اٹھا کے لے جاتا ہے، پتا بھی نہیں، رابطہ بھی نہیں۔ بعد میں اسرائیل کو پتا چلا کہ یہ جو 3 جوان تھے ان میں سے ایک جوان حسن نصر اللہ کا بیٹا ہے، حزب اللہ کے بھائی تھے۔ کتنا خوش ہوا ہوگا اسرائیل، او ہو بہت بڑا کارڈ میرے ہاتھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، بہت بڑا کارڈ میرے ہاتھ میں آ گیا، اب تو میں حسن نصر اللہ کو جھکا دوں گا، اب تو بڑے مطالبات منوا لوں گا، اب تو بہت سے ڈیڈ باڈیز ہماری اسرائیلیوں کی ان کے پاس ہیں، وہ ہم لے لیں گے ان سے، اس ایک جسد کے بدلے میں، ایک میت کے بدلے میں، ایک شہید کے بدلے میں۔ لیکن حسن نصراللہ کو جب یہ خبر ملی تو کچھ شہداء کے برسی سے خطاب کرنے والے تو اس وقت ان کو یہ خبر ملی، تو جب خبر ملی تو حسن نصراللہ نے بڑے نارمل انداز سے خطاب کرتے ہوئے ساری باتیں کی، شہدا کی باتیں کی، آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میرا بیٹا حادی نصراللہ شہید ہو گیا۔ سارا ہال رونے لگا، لیکن حسن نصراللہ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے، اور اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو اسرائیل، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میرے بیٹے کو کارڈ کے طور پر استعمال کرو گے، دیکھو ہم جب اللہ کے راہ میں کسی کو دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیا کرتے۔ جس کو اللہ کی راہ میں دے دیا پھر واپس نہیں لیتے، یہ ہے حسن نصراللہ، جو نسل جناب سیدہ میں سے، نسل امیر المومنین میں سے۔ ایسے لوگوں کو سید کہنے کا حق ہے، واقعی سادات کہنے کا حق ہے، فخر ہے، واقعی باعث افتخار ہے ایسے لوگ۔ جب حسن نصراللہ نے جب قوم تشریف لائے تو ہم طلبہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب اس زمانے میں ان کے حالات اس طرح سے خراب نہیں تھے، موو کر سکتے تھے، وہ ایران آ سکتے تھے، تو ایک خطبے میں، خطاب میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھنا، ہم نائب برحق امام زمانہ ولی امر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی اطاعت میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ اگر زمانے کا رہبر نائب امام، اگر ہم جنگ کر رہے ہوں اسرائیل سے، جنگ کرتے 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 اگر ہم تل ابیب پتہ کرنے کے ایک قدم پر کے فاصلے پر ہو اور ہمیں یقین ہو 100% کہ ایک قدم کے بعد ہم اسرائیل کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اگر ہمیں اس بات پر ایمان بھی ہو، پیچھے سے ولی امر مسلمین کا حکم آ جائے کہ حسن نصراللہ اپنی فوجیں واپس بلوا لو، مزید تو یہ ہے مالک اشتر کے نوکر، مالک اشتر کے پیروکار، باعث افتخار تشیع کہ جنہوں نے پوری دنیا میں تشیع کا سر اونچا کر دیا، سر بلند کر دیا، پاکستان کے شیعوں کا سر بلند کر دیا. آج فخر سے کہتے ہو یا نہیں کہتے کہ حزب اللہ ہماری ہے، حسن نصر اللہ ہمارا عالم دین ہے، حسن نصر اللہ ہمارا سید ہے. عمل نگرانی، عمل، عمل، اخلاص، تقوی، جہاد، میدان میں رہنا، ایمان بر خدا، توکل، یہ ہیں اقدار عزیز نگرانی جو انسان کو حسن نصر اللہ بناتی ہیں. یہی اقدار ہیں، یہی معرفت ہے جو انسان کو مالک اشتر بناتی ہے، یہی معرفت ہے جو انسان کو سلمان و مقداد و ابوذر بناتی ہے. اور ان کے درمیان جو درجات کا فرق ہے وہ اسی معرفت کی بنیاد پر ہے عزیز نگرانی. اگر سلمان دسویں کے درجے پر ہوں اور ابوذر کسی اور درجے پر ہوں تو اسی معرفت کی وجہ سے عزیز نگرانی. اپنی معرفت کو بڑھانا چاہیے. یہ معرفت اتنی اہم چیز ہے عزیز نگرانی. یہاں پر عرض کروں کہ دیکھو تاریخ میں ایسی مثالیں بڑی ملتی ہیں کہ جو بامعرفت، حتی خواتین تاریخ میں ملتی، خواتین با بصیرت اور با معرفت. یہاں پہ اپنی بہنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہوں گا بہنوں اپنی معرفت کو بلند کرو. یہ فقط مردوں سے خطاب نہیں کہ ہم کہ جناب مردوں کو معرفت بلند کرنی چاہیے، خواتین نہیں، کچن کی حد تک محدود ہیں، کچن کو بھی سنبھالیں، بچے بھی سنبھالیں، اپنی معرفت بھی بلند کریں. ہماری خواتین کی مجالس کا بھی معیار بلند ہونا چاہیے، عالمانہ مجالس ہونی چاہیے، لہذا معرفت بلند ہونی چاہیے. خواتین کا کردار بڑا ہے عزیزان نگرانی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خود واقعہ کربلا کو دیکھیے، خواتین کا کردار دیکھیے آپ، برابر ہے مردوں کے. ایک طرف حسین، دوسری طرف ثانیہ زہرا ہے. یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، کربلا کا یہ واقعہ ان دو پلڑوں کی بنیاد کے اوپر آج سمراج دے رہے ہیں عزیزان گرامی. حسین ہوتے ثانیہ زہرا نہ ہوتی تو کار حسینی ناکام رہ جاتا، خون حسین کربلا میں دفن ہو جاتا ثانیہ زہرا نہ ہوتی. اور کل آپ نے دیکھ لیا تھا حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کا جذبہ بصیرت و معرفت. ام اسلم انہی خواتین میں سے ایک تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور اس وقت میں ایک خاتون ہے، ایک مومنہ ہے، ام اسلم، آتی ہے رسول کی خدمت میں، گھر پہ دستک دیتی ہے. ام سلمہ نکلتی ہیں، کیا بات ہے؟ کہا رسول سے ملنا ہے. کہا کہ رسول باہر گئے ہیں. کہا کہ میں انتظار کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ، آپ مہمان، بیٹھ جاتی ہیں. رسول اپنے کاموں سے فارغ ہو کے بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں، سلام کرتی ہیں. رسول فرماتے ہیں ہاں بھائی، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ، خداوند عالم نے ہر نبی کو جو بھیجا ہے، ہر نبی کے ساتھ اس کے وصی کو بھی بھیجا ہے. نبی کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کے وصی کو ہارون قرار، ہارون کو وصی قرار دیا. ہارون جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنے وصی یوشع کو بنایا. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ جب اس دنیا سے جانے لگے تو اپنا جانشین بنایا، پھر جب وہ جانشین جانے لگا تو اپنا جانشین بنایا. تو یا رسول اللہ، آپ خدا ناخواستہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا وصی کون ہے؟ اللہ اکبر. بصیرت دیکھیں اس عورت کی، معرفت دیکھیں اس عورت کی، مطالعہ دیکھیں اس عورت کا، تاریخ کا مطالعہ کیسا تھا، سیرت انبیاء کا مطالعہ کیسا تھا، خدا کی سنتوں کا، قانون کا مطالعہ کیسا تھا اس عورت کا، کتنی گہری تھی یہ عورت. کہا یا رسول اللہ، آپ کا وصی کون ہے آپ کی وفات کے بعد؟ رسول نے کہا کہ دیکھو میں کیا عمل انجام دے رہا ہوں، زمین سے سنگریزے اٹھائے, سخت پتھر کنکریاں اٹھائیں, ان کو ہاتھ میں لیا, ہاتھ میں لینے کے بعد مسئلہ ہاتھ سے ایسے مسئلہ تو وہ پاؤڈر بن گیا. جب وہ پاؤڈر بن گیا تو اس کے اوپر پانی ڈالا, خمیر بنایا. اب جب وہ خمیر بن کے سخت ہو گیا جیسے سج جگہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر اپنی انگوٹھی سے مہر لگا, اللہ اکبر, مہر لگا. کہا ام اسلم جو شخص بھی یہ معجزہ دکھائے گا وہی میرا جانشین ہوگا, وہی میرا جانشین ہوگا. اب اس کی معرفت دیکھیں ام اسلم کی, کتنی با معرفت یہ خاتون تھی, کتنی با بصیرت یہ خاتون تھی. اس کو معلوم تھا کہ وسیع کون ہے, تصدیق کرنا چاہتی ہے, سن چکی ہے رسول کے افکار, سن چکی ہے رسول کے افکار و اقوال اور فرامی. سیدھا رسول کے گھر سے نکل کر علی کے بیت الشرف پہ پہنچتی ہے, اللہ علی کی خدمت میں پہنچ کر علی کو سلام کر کے کہتی ہے کہ یا امیر المومنین, اے علی ابن ابی طالب, کیا آپ رسول کے وسیع ہیں؟ امیر المومنین نے زمین سے سنگریزے اٹھائے, اللہ اکبر, زمین سے سنگریزے اٹھائے, ان کو مسئلہ, اس کا خمیر بنایا. خمیر بنا کر جب وہ سخت ہو گیا تو اس کے اوپر اپنی انگوٹھی سے مہر لگا کے کہا کہ ہاں میں ہی رسول کا وسیع ہوں, اللہ اکبر. یہ بصیرت خاتون کی ام اسلم کی. اب اس کو تسلی نہیں ہو رہی ہے, جتنا میں زندہ رہوں مجھے پتا چلتا چلا جائے کہ وسیع کون ہے, ایک حجت خدا کا وسیع کون ہے. بس علی مرتضی سے کہا, علی مرتضی کے گھر سے نکلی, مولا علی کے گھر سے نکلی اور نکلتے ہی امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچی. امام حسن مجتبی کہ جو ابھی معصوم تھے, ابھی چھوٹے تھے, بچپنے میں تھے اور اس عالم میں ام اسلم امام حسن کے پاس پہنچتی, پہنچ کر یہی سوال کرتی ہے کہ کیا آپ علی کے وسیع ہیں؟ امام حسن مجتبی زمین سے کنگریاں اٹھاتے ہیں, اللہ کنکریاں اٹھا کر مسلتے ہیں, خمیر بناتے ہیں اور انگوٹھی سے مہر لگا کر کہتے ہیں کہ ہاں میں اسلام, میں ہی علی کا وسیع ہوں, اللہ اکبر. معرفت دیکھیں انسان کے, چین نہیں آ رہا, جستجو دیکھ رہے ہیں آپ. عرض کر رہا تھا کہ جستجو کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوتی, انسان کے رام جستجو کے بغیر حاصل نہیں ہوتی, جستجو کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, زحمت کرنی پڑے گی, دماغ دوڑانا پڑے گا, ذہن دوڑانا پڑے گا, حفظ کرنا پڑے گا بہت سی چیزوں کو. خالی دماغ نہیں آنا پڑے گا, بہت کچھ سوچ کے آنا پڑے گا, بہت سی چیزیں ذہن نشین کرنی پڑے گی. یہاں سے نکلی, امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی, جو خود سال تھے ان کے پاس پہنچی, کہا اے حسین ابن علی, کیا آپ امام حسن کے جانشین ہیں اور وسیع ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی, امام سجاد کی خدمت میں پہنچ کر اس نے یہی سوال کیا کہ اب امام حسین کے بعد ان کا وسیع کون ہے؟ آیا آپ ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے زمین سے کنکریاں اٹھا کر, خمیر بنا کر, اپنی انگوٹھی سے مہر لگا کے کہا ام اسلم, اے مومنہ, میں ہی حسین کا وسیع ہوں اور جانشین ہوں. یہ ہے بصیرت و معرفت, جستجو کے بغیر نہیں آتی, محنت کے بغیر نہیں آتی, زحمت کے بغیر نہیں آتی. لہذا معرفت کی تحصیل ضروری ہے, جتنی جتنی معرفت حاصل کرتے جاؤ گے اتنی اتنی تمہاری منزل منزلت بڑھتی جائے گی, اتنی اتنی حجت خدا سے نزدیک ہوگی, اتنا اتنا خدا سے نزدیک ہوگی, اتنا اتنا اہل بیت سے نزدیک ہوگا. یہ مقامات معرفت کے حساب سے ملتے ہیں. کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے وہ عارف ہے بہت بڑا, تو بھائی عارف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ طیب عرض آتا ہے اس کو. ہم فوراً کہتے ہیں عارف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اڑ سکے, اڑ کر کبھی پاکستان پہنچ جائے, کبھی لندن پہنچ جائے, کبھی امریکہ پہنچ جائے, کبھی افغانستان پہنچ جائے, بہت بڑا عارف ہے. تو اڑنا کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عارف ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا چھوٹی سی نعمت ہے کہ جو خدا بندے عالم معرفت کے نتیجے میں اسے عطا کرتا ہے. اور کوئی شخص عارف بننا چاہے, کیوں عارف بننا چاہے؟ عارف بنے تاکہ اڑ سکے. تو بھائی یہ عرفان خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ ہوائے نفس کے لیے ہے. ایسا شخص کہیں نہیں پہنچتا, جادو ٹونا تو سیکھ لے گا, غلط راستوں سے تو سیکھ لے گا, عارف نہیں بن سکتا. عارف نہیں بن سکتا جانے گرانا, عارف بننے کے لیے للہیت چاہیے, اخلاص چاہیے, قربت کی نیت چاہیے, جستجو چاہیے, محنت چاہیے, ریاضت چاہیے, تب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ خدا یہ نہیں بہت کچھ عطا کرتا ہے. تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, بہت چھوٹی سی چیز ہے, ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کروں گا. کل خدا نے زندہ رکھا اور توفیق دی تو کل بیان کروں گا اس کو. درود بھیجے محمد والے محمد. بس اس کا وقت ہمارا تمام ہوا, اور خلاصہ ہماری بحث کا یہ کہ نظام میں ولایت کا پہلا ترین تقاضا یہ ہے کہ اپنی معرفت کو بلند کرو, اپنے اندر معرفت پیدا کرو. اب یہ بحث ختم نہیں ہوئی, انشاءاللہ یہ جاری ہے جتنی کر سکے, انشاءاللہ بہت سے تقاضے ہیں جہاں جہاں تک پہنچ سکے. عزیزوں اسی معرفت کا نتیجہ حر کی توبہ ہے. وہ ابتدائی معرفت اس کے اندر اہل بیت کی موجود تھی, زمانے کے امام کی موجود تھی, اسی معرفت کا نتیجہ گہری معرفت تھی امامت کی. کہ اس ابتدائی معرفت نے, اس کے اخلاص نے, اس کے جستجو نے, اس کے درد نے بالآخر حر کو حر بنا دیا, حر کو حر بنا دیا. ایسا لگ رہا بس عزیزو آج اسی حر کا تذکرہ کرنا ہے, اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم حر کے لیے عزاداری کر سکیں. بس عزیزوں حسین نے دیکھا, حسین ابن علی علیہ السلام ان کے اصحاب نے دیکھا کہ دور سے گرد و غبار اڑ رہا ہے. اصحاب نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ کوفہ نزدیک ہے, کوفہ نزدیک ہے. کہا گیا کہ نہیں کوفہ نزدیک نہیں, یہ تو لگ رہا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے. اللہ آہستہ آہستہ جب نزدیک آیا تو کیا دیکھا, نیزوں کی انیاں نظر آئی, تلواریں چمکتی ہوئی نظر آئی, اور آگے آگے ہزار سپاہیوں کا لشکر پیچھے پیچھے. فرزند رسول کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. فرزند رسول نے دیکھا کہ ہر اور اس کے سپاہی اور اس کے جانور پیاسے ہیں, لب تشنا. ایک دفعہ حسین نے عباس کو حکم دیا, عباس ان سب کو سیراب کرو, سب کو سیراب کرو, حتیٰ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کرو. اللہ اور حیران پریشان کہ میں تو راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں اور فرزند رسول مجھے پانی پلا رہے ہیں, سب کو پانی پلا رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں آخری فرد تھا کہ جسے پانی نہیں ملا تھا, مجھے اور میرے گھوڑے. حسین ابن علی میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جانور کو بٹھاؤ, خود بھی سیراب ہو جاؤ, جانور کو بھی سیراب کرو. اپنے ہاتھوں سے اس کو سیراب کیا. اللہ اکبر. بس عزیزوں وقت گزر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول مجھے آپ کے ہمراہ ہونے کا کہا گیا ہے, میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ ابن زیاد تک آپ کو پہنچاؤں. فرزند رسول کچھ مکالمے میں چل رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک دفعہ حر نے حسین ابن علی کی فرس کی لجام کو پکڑ لیا, پکڑ کے کہا فرزند رسول اب آپ آگے نہیں جا سکتے. ایک دفعہ فاطمہ کے لال کو جلال آ گیا اور وہ سے مخاطب ہو کے کہا سکلت کا امو تیری ماں تیرے سور میں بیٹھے ہو تیری یہ مجال کہ تو فرزند فاطمہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑے. اللہ اکبر. جیسے ہی ہر نے یہ سنا کانپ کے رہ گیا اور کہا کہ فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کے بارے میں جملے کہہ دیے لیکن آپ کی ماں کے بارے میں اچھے الفاظ کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, درود و سلام کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ معرفت ہے ہر کی. بس عزیزوں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے. پانچویں محرم آئی اور پانچویں محرم کو کہا گیا کہ فرات سے خیموں کو ہٹا دیا جائے حسین ابن علی کے, پہلے بیت کے خیموں کو ہٹا دیا جائے. بہت پریشان یہ کیا ہو رہا ہے, میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ معاملہ جلد ختم ہو جائے گا, حسین اپنے گھر چلے جائیں گے, میں اپنا گھر اپنے گھر چلا جاؤں گا, کوئی لڑائی نہیں ہوگی. لیکن گزر رہا ہے یہ لمحہ, اب ہر نے پریشان ہونا شروع کیا. اب ساتویں محرم جب آئی تو پانی بند کر دیا گیا, ہر سے رہا نہیں جا رہا کہ کیا ہو رہا ہے, میں نے کیا کر دیا. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی اور الاتش کی سنائیں خیام حسینی سے بلند ہو رہی ہیں. ہر ٹہل رہا ہے, ٹہلتے ٹہلتے عمر سعد کے خیمے میں پہنچا اور خیمے میں پہنچنے کے بعد ایک دفعہ عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد کیا واقعی کل جنگ کرنا چاہتا ہے؟ کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ لشکر کیوں آیا ہے؟ یہ 30,000 کا لشکر حسین ابن علی سے لڑنے کے لیے آیا, کل گردنیں کٹیں گی, بازو قلم ہوں گے, کل گھمسان کی جنگ ہوگی. بس ہر خیمے سے باہر نکلتا, ہر کے ساتھ ہر کا غلام بھی ہے, ہر کا بیٹا بھی ہے, ہر کا بھائی بھی ہے, باہر نکل رہا ہے, ٹہل رہا ہے, کانپ رہا ہے, رنگ زرد ہے ہر کا. کسی نے سوال کیا ہر اگر کوئی مجھ سے کہے کہ کوفے کا بہادر ترین انسان کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا, لیکن کیوں کانپ رہا ہے؟ کوئی بزدلوں کی طرح کانپ رہا؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. اللہ اکبر. بس عزیزوں اللہ تعالیٰ کی صداؤں نے ایک دفعہ ہر کو منقلب کر دیا, ہر شرمسار ہو گیا, ہر پلٹ گیا, ہر بن گیا. ایک دفعہ اپنے بھائی کو بلایا, بیٹے کو بلایا, غلام کو بلایا کہ میں نے توبہ کر لی, میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, میں فرزند رسول کا ساتھ دینا چاہتا ہوں, آیا میرا ساتھ دو گے؟ کہا ہر کیوں نہیں ساتھ دیں گے؟ غلام سے کہا غلام تو آزاد, تجھے آزاد کیا, پاؤں پکڑ لیے. آقا جب جہنمیوں کے ساتھ تھا تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا, جب جنت میں جانے کا وقت آیا تو مجھے رہا کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, فرزند رسول کی نصرت کروں گا. بس اب ہر چلے توبہ کے لیے, چلے ولی خدا کی خدمت میں, چلے اس حال میں کہ بھائی بھی ساتھ ہے, بیٹا بھی ساتھ ہے, غلام بھی ساتھ ہے, اس پر سوار ہیں اور چلے. ادھر سے حسین نے عباس سے کہا کہ عباس دیکھو مہمان آ رہا ہے, دیکھو مہمان آ رہا ہے, جاؤ جا کر استقبال کرو. اللہ اکبر. ادھر سے ہر چلے ادھر سے عباس, اور اب جب نزدیک پہنچے تو ہر نے دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں, سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عباس سمجھے کہ میں حملہ کرنے والا, لہذا اپنے بھائی سے کہا بھائی میرے ہاتھوں کو باندھ دینا, میرے ہاتھوں کو باندھ دینا. بس عزیزوں ہاتھوں کو باندھا گیا. اب جب عباس کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ اے علی کے بیٹے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا. کہا معلوم ہے مجھے حسین ابن علی نے بھیجا ہے تاکہ تیرا استقبال کرو. اللہ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. جناب سیدہ تمہارے آنسوؤں کو قبول فرمائے. بس عزیزوں اب ہر آئے فرزند رسول کی قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور سر رکھ کر بے تحاشا گریا کرنا شروع کیا. فرزند رسول آیا توبہ قبول کریں گے؟ فرزند رسول میں نے توبہ کر لی, میں نے آپ کو بڑی حیثیت دی, میں نے اہل بیت کو بڑی حیثیت دی, میں شرمسار ہوں. ایک ابا حسین ابن علی نے ہر کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد گلے سے لگایا, ماتھے کو بوسا دیا, ہر تجھے میں نے بھی معاف کر دیا, میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. یہ کریم ابن کریم کا بیٹا. بس عزیزان محترم, اب ہر ایک دفعہ جب صبح عاشور آئی, کہا کہ فرزند رسول میں نے سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا, اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو قربانی دے میں اور میرا بیٹا ہوں جو قربانی پیش کرے, لیکن قربانی پیش کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ثانیہ زہرا سے معذرت طلب کرو, ثانیہ زہرا سے معذرت طلب کرو. مولا نے کہا جاؤ بھول جاؤ. خیام حسینی کے پاس آئے, انہوں نے سلام کیا, فاطمہ کی بیٹی آپ کے اوپر سلام, علی کی لاڈلی آپ کے اوپر سلام. بے تحاشا گریا کرنا شروع کیا, روتے روتے خاک کربلا پر گر پڑا, سر پہ مٹی ڈالنا شروع کی. کہا فاطمہ کی لاڈلی مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو اذیت دی. بس یہ جملے سن رہے تھے, ایک دفعہ قربانی سے پہلے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, اب بیٹا قربانی کے لیے میدان میں گیا. خمسان کی جنگ ہوئی اور جنگ کرنے کے بعد ایک دفعہ آواز بلند ہوئی, یا بتا درکنی, ارے میرے بابا میری نصرت کے لیے آئے, میری مدد کے لیے آئے. بس ہر نے یہ جملے سننے تھے, اوقات کی طرح لپکے اپنے بیٹے جوان بیٹے کے لاشے کی طرف, جیسے ہی دوڑنے لگے پیچھے سے حسین کی آواز آئی, تو عباس ذرا ہل کر روک لو, ارے جوان بیٹے کا لاشا ہے, ہل سے اٹھایا نہ جائے گا, سنبھل نہ پائے گا. بس عزیزو میں یہاں دوں گا مولا اصل عاشور, جب علی اکبر میدان کربلا میں بلائیں گے, یا بدر
جس کی توبہ کو تو نے قبول کیا, فرزند رسول کو قبول کیا, ہمارے معصوموں کی بدولت ہماری بھی مغفرت فرما, ہماری توبہ کو بھی قبول فرما, بار الہ ہمیں بھی حر کی طرح پلٹا دے, بار الہ ہمارے دل میں حسین ابن علی کی ایسی محبت ڈال دے کہ دنیا وما فیہا سے بیزار ہو جائے, دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو جائے, بار لاہور کی بدولت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حاضرین مجلس کے جملہ حضرات کو پورا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، بار الہ ہماری ماؤں ہماری بہنوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، بار الہ انہیں اجر عظیم عطا فرما کہ جن کی بدولت آج ہم آزاد آ رہے ہیں، بار الہ ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے جوانوں کو سلامتی عطا فرما، دشمنوں اور حاسدین کے شر سے انہیں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نابود فرما، پرچم عباس کو سربلند فرما، پرچم یزیدیت کو سرنگون فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، مومنین کے درمیان الفت و محبت قرار دے، بار الہ علماء حقا مراجع کرام مخصوص رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، بار الہ زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ہم کے صاحب و انصار و ایمان و شہداء میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، ماتم حسین۔